أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على آل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محشوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد بار دیگر صلوات على محمد وعلى محمد کارڈ دوبارہ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل صاحبان ایمان کو یہ سعادت عطا کر رہا ہے کہ وہ ذکر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے اپنے قلوب کو منور کر سکیں اس دعا کے ساتھ کہ وہ بہترین پاداش و اجر جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کرنے والوں کو رب کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال ہو سکے بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد اس ذکر صلوات میں کیا کچھ پوشیدہ ہے ہمیں خبر نہیں ہے لیکن انسان جتنا در اہل بیت پر اپنی جبی جھکاتا چلا جاتا ہے احساس کرتا ہے کہ ان کی دی ہوئی تعلیمات میں سے ہر ہر حکم اپنے اندر اتنی نورانیت کو لیے ہوئے ہے, اتنی نورانیت کو لیے ہوئے ہیں کہ اگر انسان معرفت کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے رستے پر قدم بڑھانا شروع کرے تو اتنا نورانی اور بلند ہو جاتا ہے, اتنا علی و عظیم ہو جاتا ہے کہ خود اسے بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں رب کی بارگاہ میں کتنے بلند مقام پر فائز ہو چکا ہوں. گنہگار, خطا کار ایسا فرد کے جو پریشان ہے کس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل سے باہر نکالیں, اس کے لیے اہل بیت علیہم السلام ایک آسان نسخہ بیان کیے دیتے ہیں. آٹھویں امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, توجہ فرمائیے گا, من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ, جو انسان یہ احساس کرے کہ اس کے پاس قدرت نہیں ہے کس طرح سے ان گناہوں کے دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالے, کس طرح سے گناہ کی پلیدگی اور نجاست سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ, یہ جو اس کی زندگی میں گناہ آ گئے ہیں کس طرح سے ان پر پردہ پوشی کرے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, فلیکثر علی الصلاۃ علی محمد و آلہ فانہا تہدم الذنوب. ہدم ایک درود پڑھ دیجئے, محمد و آلہ, محمد و آلہ, محمد و عجل فرجہم. اگر احساس کرتا ہے کہ گناہوں کو کس طرح سے اپنی زندگی سے باہر نکالے, فلیکثر, تو اسے چاہیے کہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, یہ اس کا کثرت سے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود و سلام کا بھیجنا. فإنها, توجہ فرمائیں, تہدم الذنوب ہدما, گناہوں کو ویران کر دیتا ہے, یہ ذکر برباد کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اتنی طاقت ہے عزیزان کرام اس ذکر میں, اور اہم ترین وجہ یہی ہے کہ اگر انسان کے 24 گھنٹے میں ہمیشہ یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں اس کی نگاہوں کے سامنے رہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کی جانب جائے. یہ ذکر فقط زبان تک منحصر نہیں رہتا ہے, انسان کے فکر کے دریچوں کو کھولتا ہے. جب انسان ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کرتا ہے تو واقعاً اس کے آئندہ اور گزشتہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں بامعرفت طریقے سے اہل بیت علیہم السلام پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر بلند آباد سے درود پڑھ دیجیے, محمد منتظر کی صفات, یہ وہ عنوان ہے کہ جسے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ابھی تک 3 صفات میں اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جس میں سے پہلی صفت وقت کے امام کی واقعی معرفت ہے, ان سے سچی محبت ہے. یہ وقت کے امام کی واقعی معرفت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان ایک دوسرے انداز سے دیکھنے لگتا ہے, اس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, روشن ہو جاتی ہیں, آشکار ہو جاتی ہیں, مومن کی نگاہوں میں تیز بینی پیدا ہو جاتی ہے, وہ کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے جو دوسرے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. فیضان گرامی, جب بصیرت کی آنکھیں انسان کی کھل جائیں تو پھر وہ اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ پاتا ہے, جب اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ پاتا ہے تو اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے, جب اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ پاتا ہے تو اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. جیسے کہ مسلسل سرنامہ کلام میں جس آیہ کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, ایک درود پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد پر. آواز نہیں آ رہی, شاید میں کچھ آہستہ بول رہا ہوں. سورہ مبارکہ, چونکہ بہرحال بولنے کے لیے تھوڑا سے فاصلہ چاہیے, آدمی پھر ہل نہیں سکتا, میں اس سے جتنا نزدیک جاؤں بولنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال سورہ مبارکہ عنکبوت یہی بیان کر رہا ہے, وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب, بہرحال یہ شکایت بھی آئی تھی کہ تھوڑا آپ آہستہ بولا کریں، کانوں کو بہت جو ہے وہ گرا گزرتا ہے. اب پتہ نہیں یا تو بلند آواز کے اعتبار سے ہے یا جو ہے وہ مطالب کے لحاظ سے، مجھے نہیں معلوم، اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ ذرا زور سے پڑھیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے کانوں پر گرا نہ گزرے. بارے دیگر صلوات علی محمد وآل یہی کچھ تھوڑے سے لمحات ہوتے ہیں جس میں آپ کے چہرے پر بھی خوشی کے آثار ہوتے ہیں اور میرے چہرے پر بھی. بہرحال وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے لہو ہے، انسان کو غافل کر دیتی ہے. ولعب کھیل تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، دار آخرت درواقع زندگی ہے، درواقع حیات وہ ہے. لو کانوا یعلمون، کاش انہیں خبر ہوتی اس بات کی، اسے پہچان پاتے، اسے شناخت کر پاتے. چونکہ شناخت نہیں ہے دنیا میں غافل ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہے. بہرحال ان تینوں صفات کو بھی جنہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اگر آپ احساس کریں تو ایک ارتباط ہے. وقت کے امام کی معرفت انسان کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے، اور دل کی آنکھوں کا کھلنا اس دنیا کی حقیقت کو انسان کی نگاہوں میں آشکار کر دیتی ہے. جب دنیا کی حقیقت انسان کی نگاہوں میں آشکار ہو جائے، اس کی پستی انسان کی نگاہوں میں آشکار ہو جائے، کہ بارہا مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ مراد دنیا سے کون سی دنیا ہے جو آپ کو اپنے اندر کھینچ لے، جو غافل کر لے آپ کو، آپ کے ہدف اصلی سے دور کر دے، آپ اپنے مقصد کو فراموش کر جائیں کہ کس خاطر اس دنیا میں آیا ہوں. ایسی دنیا انسان کے نام، اگر اس کی پستی انسان کی نگاہوں میں آیا اور آشکار ہو جائے تو انسان اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بے رغبتی کو اذان گرامی آپ احساس کیجئے کہ جسے اخلاق اسلامی کی اصطلاح میں زہد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دنیا سے انسان کا بے رغبت ہونا کتنی اہم ترین صفت ہے. اگر یہ نہ ہو انسان وقت کے امام کو دیکھنے کے باوجود ساتھ نہیں دیتا ہے. اگر یہ نہ ہو اور حب دنیا کے مرض میں انسان مبتلا ہو، وقت کے امام کے برخلاف جا کھڑا ہوتا ہے. روایات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. اگر تمام نیکیوں کو کسی ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ان تمام نیکیوں کی چابی کا نام ہے دنیا سے بے رغبتی. یہاں دنیا سے بے رغبتی شروع ہوگی، وہاں نیکیوں کا آغاز ہوتا چلا جاتا ہے. ارشاد معصوم ہے، مبالغہ نہیں ہے، حرام ہے انسانی دل کے لیے کہ وہ ایمان کی لذت کو احساس کر سکے. قطعاً لذت ایمان کو انسان احساس کر ہی نہیں سکتا، مگر یہ کہ اس وقت جب اس دنیا سے بے رحمت ہو جائے. اللہ اور اس کی حجت کی معرفت کے بعد افضل ترین عمل انسان کے لیے کیا ہے؟ اس دنیا سے بے رحمتی اختیار کریں. آپ احساس کیجیے کتنی اہم صفت ہے. اگر بیماری کے اعتبار سے دیکھیں تو حب دنیا، اچھائی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس دنیا سے بے رحمت ہو جائے. اس کی یہ والی محبت جو انسان کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، انسان کے وجود سے باہر چلی جائے. یہ کتنی اہم کیفیت ہے کہ جو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، ساری نیکیاں اس کی جانب آنا شروع کر دیتی ہیں، نیکیاں انسان کی زندگی میں بڑھنا شروع کر دیتی ہیں. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چند صفات کو اپنے روزمرہ کا شیڈیول میں ڈال دیجئے، انشاءاللہ اس دنیا سے بے رغبتی آ جائے گی. انسان فانی چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ چیزیں جو ختم ہو جائیں انسان اس سے محبت نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت میں ہمیشہ چاہتا ہے کہ کن چیزوں سے محبت کرے، کہ جنہیں بقا ہے. غلطی کہاں پر ہو جاتی ہے؟ تطبیق میں. بعض چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو بقا ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، غلطی وہاں پر ہو جاتی ہے. وگرنہ فطرت انسان ہے کس سے محبت کرتا ہے؟ اس شے سے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، اس سے محبت نہیں کرتا جو آج ہے اور کل چلی جائے گی اس کے پاس. یہ فطرت ہے. لہذا فرمایا کیا کرو، فرمائیے آپ تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ پچھلی تقریر آپ کو یاد بھی ہے یاد نہیں. کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، موت کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ. اب اس کے لیے میں نے مختلف طریقے آپ کو بیان کیا، آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ جو ہے وہ اختیار کر لیجئے، لیکن روزانہ کی بیسس پر موت آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اب بعض لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، مجھے اچھا لگا، لہذا میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں شیئر کر دوں. ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد. ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بعض لوگوں نے یہ کام کیا، آپ یہ کام کر لیجیے. میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ ایک مرتبہ آپ کو یاد آ جائے میں نے دنیا سے جانا ہے. معصوم فرما رہے کثرت سے موت کو یاد کرو. یہ ہر وقت جو ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے. بابا یہ گولڈن کی ہے سر، آپ کی ہر مشکل کا حل ہے اس میں.
مانتے کیوں نہیں ہے؟ جوانی کے عالم میں یاد کریں، نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر، جوانی میں یاد کریں، کلام اہل بیت ہے، اس میں صداقت ہے. قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جا بجا معاد کا ذکر کرتا ہے، جا بجا قیامت کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ ذکر میں طاقت ہے، انسان کو صراط مستقیم پر کھڑا رکھتا ہے، ہٹاتا نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہرحال ہر انسان جو ہے وہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب. اب چاہے ڈیسک ٹاپ کی صورت میں، چاہے لیپ ٹاپ کی صورت میں، یہ جو آپ کے پاس وال پیپر ہوتے ہیں، جو آپ نے بڑے بہترین قسم کے وال پیپر لگائے ہوئے ہیں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا، بڑی خوشی بھی ہوئی. آج کل جو ہے وہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ جو قبرستان میں جو آپ کے مرحومین کی قبریں ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ زیارت کر سکتے ہیں. انہوں نے وہیں سے زیارت کی اور اسی فوٹو کو جو ہے وہ وال پیپر کی صورت میں اپنے کمپیوٹر کی زینت قرار دے دیا. اب جب بھی وہ کھولتے ہیں پہلے انہیں، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بعض صاحبان نے چند سال پہلے کیا تھا، یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. انسان کو یاد رہتی ہے موت اور اسے اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے جانا ہے. چند افراد جو ہے وہ مل کر قبرستان گئے تھے، اور اچھا لگے تو اختیار کیجیے گا، نہیں لگے تو مجھے کیا ہے. میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. آئمہ کے بہت سارے چاہنے والے گھروں میں قبریں کھود کے بیٹھے ہوئے تھے. ہیں ہم اور ہم تو نہیں کھود سکتے، آسان نہیں، مشکل ہے. بہرحال تو انہوں نے یہ کیا کہ سب مل کر گئے، پھر ایک آدمی کو جو ہے وہ کفن پہنایا گیا، اسے قبر میں لٹایا گیا. قبر میں لیٹ گیا، دوسرا آدمی آ گیا، بھائی اسمع و افہم، یعنی بالکل لٹرلی وہ احساس کرے کہ میں مر گیا ہوں. کفن پہن کے لٹایا بھائی، اور آنکھیں بند کیے ہوئے، پتہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہیں روح قبض نہ ہو جائے میری. بہرحال کفن پہن کے لیٹا ہوا ہے، دوسرا اسے کہہ رہا ہے اسمع و افہم، ابھی تیرے پاس ملکان و مقربان، وہی جو سارا سلسلہ ہوتا ہے کہ جسے ہم سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کو پڑھ بھی لیجیے کہ ہوتا کیا اس کے اندر، کیا کیا آپ تلقین کروا رہے ہوتے ہیں دوسرے کو. ابھی وہ آئیں گے تو اسے سوال کریں گے، اس سوال کا تو نے یہ جواب دینا، اور آخر میں اس طرح سے تلقین کراتے کراتے جس طرح وہ خود بھی احساس کر رہا ہے. بہرحال آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیے، کفن بغیر بھی لیٹ کر جا کے دیکھیے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، بہت ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے. تو بہرحال کفن پہن کر دوستوں نے، اور جب لیٹے ہوئے ہیں تو فوٹو بھی نکال لیا. اب وہ فوٹو لے کر جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ گھومتے ہیں، اپنی ڈائری میں جو ہے رکھا ہوا ہے. بہرحال وہ خود ہی بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ فوٹو گر گیا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گر گیا. اب دوسرے صاحب نے فوٹو کو دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگتے بھاگتے رہ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ہی ہوں، کوئی معجزہ نہیں ہوا ہے، ہم نے اس طرح سے کیا. دوبارہ دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. کچھ بھی کرو عزیزو، موت کو یاد کرو، موت کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ، کچھ بھی کریں. یہ موت اس بات کا اعلان کرتی ہے دنیا فانی ختم ہو جائے، تو نے کہیں اور جانا ہے. جب کہیں اور جانا ہے تو اس کی تیاری کر. ہے بھائی، تجھے ویزا ملا ہے دبئی کا 2 سال کے لیے، 2 سال کے بعد تمہیں ایسے چلے جانا ہے؟ عجیب بیوقوف آدمی ہے کہ لگا ہوا اسی میں، یہیں پر بہترین گھر بنا رہا ہے، یہیں پر جو ہے نا بہترین جو ہے وہ اپنے کاروبار کو پھیلا، 2 سال کے بعد تجھے ادھر سے نکال دیا جائے گا. اب وہاں پہ تو پتا ہے کہ کب نکالا جائے گا، یہاں پہ معلوم نہیں ہے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو عرب کنٹریز میں رہنے والے افراد ہیں، واقعی یہ احساس کرتے ہیں اس مسئلے کو، کہتے ہیں بھائی وہ کچھ بھی ہمیں ہمارا اپنا نہیں ہوتا، نہ گھر اپنا، نہ گاڑی اپنی، نہ کاروبار اپنا، کچھ نہ کچھ پرابلم رہتا ہے. بہرحال تو اسی لیے وہ کہتے ہیں یار ہم نے جو ہے نا کسی ایسے ملک میں بھی اپنا کاروبار سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر چیز تو اپنی ہو، جہاں پر شے تو اپنی ہو. یہ کیسا ملک ہے یار، کچھ بھی اپنا نہیں ہے. میں نے ان کو جب انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا، میں نے کہا کہ بس قرآن اور اہل بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں، اس دنیا میں کچھ بھی تیرا اپنا نہیں ہے، تو ادھر کے لیے کچھ تیاری کر لے جہاں پہ کوئی شے تیری اپنی ہو. یہاں پہ تو سب کچھ چلا جائے گا انسان کے ہاتھوں سے. بس پہلی صفت کیا ہے؟ موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے. دوسری صفت کیا ہے؟ کہ جس کی وجہ سے اس دنیا سے بے رغبتی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جو نعمتیں پروردگار متعال نے عطا کی ہیں ان کا شکر بجا لانا، شکر بجا لانا اس بات کی علامت ہے کہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے. اور جتنا انسان کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہوتا چلا جاتا ہے کہ کوئی شے میری نہیں ہے، کسی اور کی عطا کردہ ہے، یہ امانت الہیہ ہے، پروردگار متعال نے دی ہے، تو بہرحال یہ سوچتا ہے کہ اسے میں اسی طرح سے یوز کروں، خرچ کروں جس طرح سے انہوں نے چاہا ہے. اور اگر کبھی وہ لے لے تو پریشان نہیں ہوتا، بھائی ان کی دی ہوئی شے اگر وہ لینا چاہے تو کیا حرج ہے. ہمارے ساتھ اس معاشرے کا پرابلم کیا ہے؟ سارے لوگ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. کسی سے ملنے گئے، کسی کی دعوت پر گئے، تو اب ساری آنکھیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کے پاس کیا کچھ ہے. اور گھر پہ آ کے پھر یہی فیملی ممبر جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ نہیں. قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہتا ہے رسول یہ جو ہم نے کافروں کو دنیاوی اعتبار سے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند نہ کرو، یہ ہم نے کوئی کمال کی خاطر انہیں نہیں دی ہے، انہیں امتحان کی خاطر دی ہے.
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے ایمان کی صورت میں، عمل صالح کی صورت میں، پاکیزہ کردار کی صورت میں، خَيْرٌ وَأَبْقَى، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ جو یہ لوگ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ برتر ہے، ابقا اسے بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ تیرے لیے ہے، جو ان کے پاس ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے کاؤنٹ کرے۔ ہم کن چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، صبح سے شام تک ہمارا یہی رونا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور اسی کی تلاش کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا آنکھیں دوڑاؤ، کیا کچھ ہے؟ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ کہ جو ان سے بھی محروم ہے، تو تمہارے شکر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا زیادہ انسان اس عقیدے کو بھی اپنے وجود میں بڑھاتا چلا جائے گا، اس دنیا سے بے رغبتی اس کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد پر۔ تیسری شے کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، یہ ذرا سا ایک پرابلم ہے، یعنی مشکل ہے، جس کی بنا پر ہماری رغبت نہیں آخرت کی طرف، اور وہ ہے گناہ۔ گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ جیسے میں نے ابتدائی کسی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، گناہ کیا کرتا ہے؟ جو کچھ آپ نے سارا وہاں پر بنایا ہے اس سارے کو جلا دیتا ہے۔ تو جب جل گیا، یہاں پہ تو سب کچھ آباد ہے، اور وہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ بیابان میں ہے بھائی، تو کس کو جانا پسند ہے؟ کسی کو بھی جانا پسند ہے۔ لہذا گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے اللہ نے کرام۔ جتنا انسان گناہ سے اپنے آپ کو خالی کرتا چلا جاتا ہے، اتنا اس دنیا سے بے رغبتی اور اس دنیا کے سلسلے میں رغبت، شوق، تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بصیرت، دل کی آنکھیں اگر انسان کی بیدار ہو جائے اور گناہ کو اس کی واقعی حقیقت میں انسان دیکھ لے کہ یہ گناہ، اور اس کی پستی کو، اس کی پلیدگی کو، اس کی نجاست کو انسان درک کر لے، کبھی اس گناہ کی قریب بھی نہیں جائے گا۔ کیوں ہم کہتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں پایا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ گناہ کی پستی کو دیکھ رہے ہیں۔ اذان گرامی، یہ جو ظاہری نجاستیں ہیں کہ جنہیں ہم درک کر پاتے ہیں ان اپنی ظاہری آنکھوں سے، کبھی آپ نے تصور کیا ان کے بارے میں کہ میں جو ہے وہ انہیں اپنے جسم سے قریب کر لوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نجاست کو اتنا درک کر چکے ہیں، احساس کر چکے ہیں، کہ انسان تصور نہیں کرتا کہ میرا اور اس کا ملاپ ہو جائے۔ گناہ بھی ایسے ہی انسان گرامی، اے جسم کی سلامتی کے خیال رکھنے والے، گناہ تیرے دل کی، کون سے دل کی؟ باطنی دل کی، قلب کی شریانوں میں پیدا ہونے والے کلوٹیج کا نام ہے۔ یہ بائی پاس کیا ہوتا ہے؟ جو خون کی روانی ظاہری دل میں رک جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاں جہاں خون جامد ہو گیا ان حصوں کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، شریانوں کو جو ہے وہ ملا دیتے ہیں۔ یہ گناہ کیا کرتا ہے؟ گرامی، آہستہ آہستہ خون دل باطن کو جماتا چلا جاتا ہے، یہاں تک ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہارٹ فیل۔ لیکن کون سا ہارٹ فیل؟ روحانی، باطنی۔ یہی سبب ہے کہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب باطن پر، جو کہ سفید ہے، یہ اللہ کی رحمانیت و رحیمیت ہے، سفید ہے، ایک سیاہ دھبا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سیاہ دھبوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سارا کا سارا سفید دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ وہ موقع ہے کہ اب اس کے بعد اس انسان کی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ کیا عرض کیا آپ کی صدر نے انشاءاللہ اس موضوع سے متعلقہ، وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں، عام ہیں، اور شاید ہم احساس بھی نہیں کر پاتے، جس طرح سے ایک شخص جو کیچڑ میں اور دلدل میں گھس گیا ہو، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ ایک شخص کا کام ہی مچھی کا کاروبار ہو، باہر سے آنے والا اس بو کو احساس کرتا ہے، جو صبح و شام اس کے اندر، اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ شاید بہت سارے گناہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایسے رائج ہو چکے ہیں کہ جس کی بنا پر انسان کا قلب، باطنی قلب مر جاتا ہے، اور جب باطنی قلب مر جائے، واقعی قلب کی موت آ جائے، تو پھر یہ چلتا پھرتا ایک مردہ ہے، اسلام کی نگاہ چلتی پھرتی لاش ہے، ہم احساس نہیں کر پاتے۔ یہی سبب ہے کہ بہترین ہدایت کے اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائے، اب دل میں طاقت نہیں ہے، سانسوں کی روانی رک چکی ہے۔ لہذا انسان کی ذمہ داری بنتی ہے گناہ کے دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ جتنا گناہ کے دلدل سے انسان اپنے آپ کو باہر نکالتا چلا جائے گا، یہ روایات ہیں، یہی انسان اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ پانی پر چل سکتا ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھنے کی طاقت پیدا کر لیں گی۔
انسان کی تیز بینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بہرحال پروردگار مطالعہ سے دعا گو کہ ہمیں اپنے باطن کو سمجھنے کی کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں, کیا چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ غیر ضروری ہیں, اس کے لیے نقصان دہ ہیں, ان کی تشخیص دینے اور ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. قبل اس کے کہ منزل مصائب میں جاؤں, عزیزان کرام, ایک سوال ہے جو اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا جواب. بہرحال بہت سارے صاحبان ایمان یہ سوال کرتے ہیں, یہ جب آپ موت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو ہماری تو پروڈکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے, تو کیا کریں؟ بس موت کا ذکر کرتے ہیں, وہ مرنا ہی ہے, تو ادھر کیا کریں؟ ادھر کیوں کام کاج کریں؟ تو ادھر کیا کریں؟ زندگی کیسے گزاریں؟ عزیزان کرام, اس کا جواب آپ کی خدمت میں دیے دیتا ہوں. واقعی بہت ہی قیمتی جواب ہے, اسے اپنے ذہنوں میں اپنے نفوس میں محفوظ کر لیجیے. اور واقعا منتظر کی ایک اعلیٰ ترین کیفیت یہی ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. بہت ساری جگہوں پر ہم غافل ہو جاتے ہیں. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا, دنیا کے دو رخ ہیں. ایک وہ رخ ہے جو انسان کو اپنے اندر غافل کر دیتا ہے, اس سے بے رغبت ہو جاؤ. ایک وہ دنیا ہے جو سرمایہ ہے آخرت کے لیے, جو کھیتی ہے آخرت کی, اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لو. ہم سب کیا کر رہے ہیں جانے کے نامی زمانے انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہیں. دیکھیں, منتظر جس شخص کا انتظار کر رہا ہوتا, اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجئے گا چند دقیقوں کے لیے, بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. ہماری زندگی میں ایک عجیب چینج آ جائے گا, پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, زندگی میں لگن بڑھ جائے گا, کیونکہ پھر یہ زندگی زندگی نہیں رہے گی. یعنی دنیا دنیا نہیں رہے گی, یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جس سے بے رغبت اختیار کی جائے, یہ وہ دنیا ہے کہ جس میں بھرپور طریقے سے رغبت اختیار کرنا ہر صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے. اب جس دنیا کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہی دنیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے, میرے اور آپ کے استعمال پر منحصر ہے. آپ کسی کا دعوت پر انتظار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جناب, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے اسے مدعو کیا ہے اپنے گھر پر, آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بولیے, اہتمام کر کے رکھیے گھر میں, کھانا وغیرہ بنا کر رکھیے, اس لیے کہ جس کا آپ نے انتظار کر رہے ہیں, اس خاطر انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ کر آپ کے گھر پر, ایک مرتبہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس خاطر کہ آپ نے اس کے ساتھ کہیں جانا ہے. اب یہاں پر انتظار کی کیفیت بدل جائے گی, آپ کھانا پکا کر اس کا انتظار نہیں کرو گے بھائی, اپنے آپ کو تیار کر کے اس کا انتظار کرو گے. یہاں بلائے اور وہاں میں, تو جس شے میں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی کا, اسی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کر رہا ہوتا ہے. ہے توجہ میرے ساتھ؟ اسی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو مستعد اور آمادہ کر رہا ہوتا ہے. ہم جس کے منتظر ہیں اس نے آ کے کرنا کیا ہے, ہمیں یہ تو پتا چل جائے کہ اس نے آ کے کرنا کیا ہے, کس شے میں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. بولیے, کس شے میں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ دعا کے وہ جملے ہیں کہ جسے ماہ مبارک رمضان میں ہر روز پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے, صاحبان ایمان پڑھتے بھی ہیں. دعائے مبارک افتتاح کے یہ حصہ ہے, اور نہ صرف یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں بلکہ ہر جمعے کے دن مومن کے لیے مستحب قرار دیا ہے اس دعا کو پڑھ. عید کے جب ایام آ جائیں, عید اضحیٰ, عید فطر, اس دعا کو پڑھنا مستحب قرار دیا گیا. کیا دعا ہے؟ اللہم. اب آپ کو پتا چلے گا کہ ہم مولا و آقا کا انتظار کس شے میں کر رہے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ. اے پروردگار, ہم سب کے سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کس شے کے لیے؟ ایک دولت کریمہ کا, ایک شریف و بلند و بالا حکومت کا, کہ جس حکومت میں مسلمان اسلام اور مسلمان عزت پائیں, نفاق و اہل نفاق ذلیل و رسوا ہو جائیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم ایسی دولت کے منتظر ہیں, ایسی حکومت کے منتظر ہیں, بلکہ اس میں اپنے لیے ایک اسٹیٹس مانتے ہیں, اور وہ اسٹیٹس کیا ہے؟ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا, اے پروردگار قرار دے ہمیں اس دولت کریمہ میں. کیا قرار دے؟ چپراسی ہے بھائی, یہ بھی تو ہو گیا نا, لیکن انسان چھوٹا موٹا تو لیول نہیں مانتا, دنیا میں تو ایسا ہی ہے نا بھائی, چاہتا ہے کہ بڑا سے بڑا اسٹیٹس مانگے, چھوٹا اسٹیٹس نہیں مانگتا, آخری بالکل جو کچھ جو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے وہ دے دو مجھے, ایسا نہیں مانگتا. جعلنا فیہا, پروردگار قرار دے اس دولت کریمہ میں مجھے. کیا قرار دے؟ من الدعاۃ الى طاعتک, ان لوگوں میں سے کہ جو تیری اطاعت کی طرف بلانے والے ہوں. نہ صرف یہ کہ خود مطیع پروردگار ہو, اپنے زمانے کے امام کے چاہنے والے ہو, بلکہ جنرل کرنل کی پوسٹ پر ہو, زمانے کے امام کی فوج میں آگے بڑھ کر لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہو. والقادۃ الى سبیل قائد ہو, تیرے راستے کی طرف بلانے والے ہو. وترزقنا بها, پروردگار جب تو مولا کی حکومت میں ہمیں اتنا بڑا اسٹیٹس دے دے گا, اس کے ذریعے سے ہم کیا چاہتے ہیں, ترزقنا بها, رزق میں عطا کر, اتنے بلند و مالا مقام کو دے کر کیا چیز, کرامت دنیا والآخرہ, دنیا و آخرت کا شرف. بس جس کے منتظر ہیں, کس چیز میں منتظر ہیں, اس دنیا کو اس نے عدل و انصاف سے بھرنا ہے, ظلم و ستم سے خالی کرنا ہے, تو دیکھ لیجئے کہ اسی اعتبار سے ہمیں تیاری کرنی ہے. اور قرآن سورہ مبارک نور آیت کا شمارہ 55 ہے, قرآن کریم کا 24 سورہ ہے, جا کر مطالعہ کر لیجئے گا. وعدہ کر رہا ہے صاحبان ایمان سے, اے صاحبان ایمان, اگر تم ایمان و عمل صالح کی نعمت کے ساتھ ہو تو یہ الہی وعدہ ہے, ہم تمہیں زمین پر حکومت عطا کریں گے, زمین پر تمہیں ہم اپنا جانشین قرار دیں گے, اپنا خلیفہ بنائیں گے, اور اس دین کو غلبہ عطا کریں گے جس سے ہم راضی ہیں. خوف ختم ہو جائے گا, امن و امان ہوگا, اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوگا, یعبدوننی لا یشرکوننی لا یشرکون بی شیئا, یہ سب کچھ اس خاطر ہوگا کہ پوری سوسائٹی, پورا معاشرہ اللہ کی عبادت کر سکے اور کسی شے میں کسی کو اپنا شریک قرار نہ دے. یہ وہ عظیم ہدف ہے کہ جس کی خاطر ہم اپنے مولا و آقا کے منتظر ہیں عزیزو, لیکن جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے دشمن بہت ہیں. ذمہ داری منتظر کی کیا بنتی ہے, ان جہاد میں اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جن جہاد میں مولا کو ضرورت ہے. دشمن اس وقت نظامی اعتبار سے, دشمن اس وقت حکومتی اعتبار سے, دشمن اس وقت ثقافتی اعتبار سے, دشمن اس وقت اقتصادی اعتبار سے, عقیدتی اعتبار سے, عمل کے لحاظ سے, ہر جہد سے نہیں چاہتا ہے کہ مولا ظہور کرے. اب منتظر کی کیا ذمہ داری ہے, اپنی صلاحیتوں کو دیکھ, اپنی پروڈکٹیویٹی کو بڑھا, اپنا سب کچھ لگا دے. جس یلغار کا تو مقابلہ کر سکتا ہے اس مقابلے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے, علم کے میدان میں, اقتصاد کے میدان میں, ثقافت کے میدان میں اپنے آپ کو آمادہ کر. ایک ایک شے کے بارے میں یہی سوچ, میں نے خود کیا بننا ہے تاکہ میں اپنے مولا و آقا کی اس حکومت عظیمہ اور جہانی کے قیام میں مددگار بن سکوں, میں نے اپنے بچوں کو کیسے بنانا ہے. اب یہ وہ دنیا ہے اعزان گرامی جو دنیا نہیں ہے, عین آخرت ہے. اب یہ انسان کی پروڈکٹیویٹی کو, انسان کی امیدوں کو کم نہیں کرتی, انسان کی امیدوں کو بڑھا دیتی ہے, انسان کے جذبے میں, انسان کے شوق میں, انسان کے بلبلے میں اضافہ ہو جاتا ہے. پر ذکر موت مومن کو نا امید نہیں کرتا ہے, بلکہ امیدوار کر دیتا ہے کہ بھائی جب مرنا ہے, اتنا عظیم مقام حاصل ہو سکتا ہے, پھر کیوں اسے حاصل کرنے کے لیے تفدو نہ کروں, کوشش نہ کروں. لہذا اعزان گرامی دس بستا آپ سے ملتمس ہوں, دشمن کی سازشوں کو سمجھیے. اس وقت علم کے میدان میں مسلمان کس مقام پہ کھڑا ہے, کس مقام پہ کھڑا ہے, دیکھیے جا کر. دو قسم کے علم ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری, ہر مسلمان کو, ایک عقیدہ و اخلاق و احکام, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے, خواہ وہ علم دین کے لیے خصوصیت سے وقت نکالنا چاہتا ہے, نہیں نکالنا چاہتا, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اپنے عقیدے کو محکم کرے, میں کہیں اور سے آیا ہوں, میں نے کہیں اور جانا ہے. اپنے اخلاق پاکیزہ کرے, اپنے کردار کو اپنے مولا و آقا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالتا چلا جائے. یہ پہلی ذمہ داری ہے, یہ پہلا علم ہے جو ہر ایک نے حاصل کرنا ہے. اب اس میں لوگوں کی دو کیفیت نظر آتی ہے, بعض لوگ اسے خصوصیت سے جا کر حاصل کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچائے, لیکن ہر ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وقت ملا تو کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ نقطہ بھی پیش کر دوں گا, ہم کیوں کر گناہ سے باہر نہیں آ پاتے. جانتے بوجھتے انسان گناہ کی طرف چلا جاتا ہے, کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف اسٹائل اس طرح سے رکھا ہوا ہے جس طرح سے دشمن چاہتا ہے, اس طرح سے نہیں رکھا ہوا جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. روزانہ کی بیسس پر, یہ روایت ہے, روزانہ کی بیسس پر وقت نکالیے, اور طریقہ اہل بیت نے بیان کیا, روزانہ کی بیسس پر وقت نکالیے. علم کے اعتبار سے, ثقافت کے اعتبار سے, اقتصاد کے اعتبار سے مسلمان کتنا پست ہو گیا ہے, زمانے کا امام نے آ کر ان دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے, پھر معجزہ نہیں ہونا ہے. منتظر کی ذمہ داری ہے اس اعتبار سے اپنے آپ کو آمادہ کرے, اپنے بچوں کو آمادہ کرے, اپنی سوسائٹی کو آمادہ کرے, ہر ہر اعتبار سے کہ جس میں مولا و آقا کو ضرورت ہے. جب اپنے آپ کو آمادہ کرتا چلا جائے گا, اب یہ منتظر نا امید نہیں ہے بلکہ بہت امیدوار ہے. اس کے ایک ایک عمل میں شوق و ولولہ و جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس سلسلے میں جتنا آپ اجزان گرامی کوشش کریں گے، پروردگار مطال مجھے اور آپ کو مسبب الاسباب ہے، اسباب ہدایت فراہم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں اجزان گرامی، توجہ فرمائیں، ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کیا سوچتے ہیں بتائیے مجھے، دیکھتے ہیں دنیا میں اسکوپ اس وقت کدھر ہے؟ اپنے بچے کو اس راہ میں لگا دو، عجیب افسوس کی بات ہے، واقعی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مولا و آقا کو ضرورت کس چیز میں، اپنے بچے کو وہاں لگا دو۔ یہ رزق ظاہری تو اتنا پست ہے، جو اتنا پست ہے کہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا، کیا ہو گیا ہمیں؟ اللہ نے اس رزق کی ذمہ داری لی ہے، وہ عطا کرے گا۔ ظالم و دشمن و کافر کو وہ یہ رزق مادی عطا کر رہا ہے جو مولا کی راہ میں قدم رکھے، اپنے بچے کے بارے میں سوچے۔ مولا اقتصادی اعتبار سے اس وقت مسلمان بہت پست ہے، میں اپنے بچے کو ایسا فرد بنانا چاہتا ہوں جو صحیح اسلامی اقتصاد کو معاشرے میں نافذ کر سکے، اسے سوچ سکے، اور اس خاطر اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں مولا تیری خاطر۔ ثقافتی یلغار کے اگر وقت ملا تو واقعا ذمہ داری بنتی ہے صاحبان ایمان کی، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچے، اس میدان میں انہیں آگے بڑھائیے۔ مومن بچہ ہونا چاہیے، عرض کیا میں نے آپ کی خدمت، مومن ہونا چاہیے، وہ جو علم ہے عقیدے سے متعلقہ، اخلاق سے متعلقہ، احکام سے متعلقہ، وہ علم اسے طہارت نفس عطا کرے گا، انفرادی طور پر یہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس علم کو کہ جو مسلمانوں کو اس دنیا میں طاقت عطا کرے، جو مسلمانوں کو اس دنیا میں استقلال عطا کرے، جو مسلمانوں کو اس دنیا میں اس قابل بنائے کہ وہ دشمن سے لڑ سکے، اس علم کو عطا کرنے کے لیے اس راہ پہ اپنے بچے کو لگائیے خالصتا لوجہ اللہ، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، یہ رزق مادی تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا، تمہارے قدموں کے ڈھیر ہو جائے گا۔ یہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں جتنا صاحبان ایمان کوشش کریں گے، سوچیں گے، واقعا ہماری دنیا دوسری ہے، ہمارے ٹینشن دوسرے ہیں، ہماری پریشانیاں دوسری ہیں، اہل بیت علیہم السلام کا تقاضا دوسرا ہے۔ جب انسان ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کے ٹینشن بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اس رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ان تمام خواتین سے کہ جو میری اس بات کو سن رہی ہیں، دس بستہ ملتمس ہوں، اس موقع پر پروردگار متعال سے دعا طلب کریں۔ بعض اوقات شوہر کے بگاڑ میں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ میں فقط ایک مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور بس منزل مسائل سے متصل ہو جاؤں گا۔ شخص آیا اور آنے کے بعد ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی جگہ آگے کی جانب موجود ہے، صاحبان ایمان سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ آنے کے بعد کہنے لگا خدا سے مانگیے، خدا سے واقعی مانگیے، بہت سارے کربلا والے جو سعادت مند ہوئے پاک و پاکیزہ زوجہ کے سبب سے، اسی طرح سے زوجہ بھی اپنے لیے ایک پاک و پاکیزہ شوہر، مومن شوہر پروردگار مطال سے مانگے۔ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو پریشان نہ ہو، اس وقت بھی تقاضا کرے، پروردگار دلوں کو بدلنے والا ہے، پروردگار دلوں کو بدلنے والا ہے۔ کیا ہو گیا، ہم کس جانب چلے گئے، ہمارے ٹینشن کیا ہے، ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ جب محرم آتا ہے تو ایک مومنہ کی کیا خواہش ہوتی ہے، اللہ اکبر، کیا خواہش ہونی چاہیے، اور وہ کدھر چلی گئی ہے؟ کہاں چلی گئی؟ شخص آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے پروردگار متعال نے ایک زوجہ عطا کی، اس میں چار صفات پائی جاتی ہیں۔ ایک، جب میں گھر سے جاتا ہوں تو مجھے خدا حافظی کرتی ہے۔ دو، جب میں گھر پہ آتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے، محبت کی علامت ہے، کم ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے سے۔ بہرحال میں تقریر کے اختتام پر ہوں، دوبارہ آپ کو پلٹانا نہیں چاہتا ہوں، کم ہوتی جا رہی ہے واقعی۔ تین، یہاں پر توجہ کریں، زن مومنہ کی معرفت دیکھیں۔ تین، جب میں رزق کے لحاظ سے پریشان ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے، یہ تو ٹینشن تیرا نہیں ہے، تو نے کیوں پالا ہوا، تیرا کام میں کوشش کرنا، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج کی مومنہ خاتون کدھر ہے؟ چار، جب دیکھتی ہے آخرت کے سلسلے میں میں پریشان ہوں، خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور کہتی ہے، پروردگار میرے شوہر کی پریشانی کو جو آخرت کے سلسلے میں بڑھا دے، اضافہ کر دے، اضافہ کر دے اس پریشانی میں، اس کے دل میں آخرت کا درد اور بڑھا دے، اس کا ہم و غم آخرت ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بارہا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دے۔ منتظر واقعا انتظار کرنے والا احساس کرے، مولا تو کیوں پر ظہور نہیں کرتا ہے، مولا کب تک تیرے لیے الاجل الاجل کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ شاید مولا کی جانب سے یہی جواب ہے، جس کا انتظار کر رہے ہو اس کے لیے کتنا آمادہ ہو، اس کے لیے کیا کیا ہے تم نے۔ وہ 313 اپنے مخلص خالص صحابیوں کے انتظار میں ہے، جب یہ آ جائیں گے تو مولا کا ظہور ہو جائے گا۔ اے زن مومنہ سن، ان 313 افراد میں سے 50 روایات کے مطابق 50 افراد خواتین ہوں گی جنہیں جنرل اور کرنل کا مقام دیا جائے گا، وہ رتبہ وہ مقام کے جو اپنے زمانے کے ولی کے اعتبار سے شہزادی کونین نے بجا لایا، وہ ذمہ داری اپنے زمانے کے ولی کے اعتبار سے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہما، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وقت کے امام کی فوج میں ان 313 افراد میں سے یہ ذل مومنہ ہے، اسے بھی وہی مقام دیا جا رہا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک کثیر تعداد امام سے ملحق ہوگی اور امام کا جہاد شروع ہوگا۔ دنیا کے ٹینشن کو اپنے شوہر کے لیے کم کرتی ہے، تیرا کام ہے کوشش کرنا، اللہ جتنا چاہے گا وہ دے گا، بس اس سے زیادہ ہمیں چاہیے بھی نہیں، اس دنیا میں تو گزر جانا ہے، لیکن آخرت کا ٹینشن، آخرت کی ذمہ داری، اس کو زیادہ سے زیادہ سوچ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ اگر آخرت کے سلسلے میں تو پریشان ہے تو اللہ تیری اس پریشانی کو بڑھا دے، اپنی مرتبت کی زبان پر جملے آئے اللہ کے لیے۔ اس دنیا میں کچھ اللہ کے ورکر ہیں، حزب اللہ، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، انبیاء و اوصیاء ائمہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم مقام اس زن مومنہ کو نصیب ہو رہا ہے، ایک مرتبہ ختم مرتبہ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نمائندے اس دنیا میں، اور یہ خاتون بھی انہی نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہے۔ جو شہید کا اجر ہے اس کا نصف برابر اجر پروردگار متعال کی جانب سے اس مومنہ کے لیے، اس مومنہ کے لیے۔ میں نے ظاہراً دوسری تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا زہیر ابن قین کے بارے میں، اتنا بلند ہوئے، اتنا بلند ہوئے، مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں تھا، لیکن جب امام کی زیارت ہوئی، ہدایت کے لیے زمینہ فراہم تھا، اتنا ہدایت اور نورانیت کا پیکر بن گئے کہ امام سے کہنے لگے مولا اگر اس زندگی میں کبھی ختم نہ بھی ہونا ہوتا، فقط ایک راستہ ہوتا حسین ابن علی کے ساتھ اگر قربانی دو گے تو یہ زندگی ختم ہوگی، مگر نہ رہو، کتنا رہنا چاہتے رہو تو بھی جو ہے وہ میں اس دنیا پر آپ کے ساتھ کیے ہوئے جہاد کو فوقیت دیتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑ دیتا۔ آج کے مومن کو کہا جائے ہمیشہ تو جوان رہے گا، ہمیشہ یہ ساری سہولیات تیرے پاس رہیں گی، کون نماز پڑھے گا، کون روزہ رکھے گا، شبِ رصد کے اللہ کی راہ میں جہاد۔ لیکن اتنا نورانی ہوا، اتنا نورانی ہوا کہ شبِ عاشور جب امام نے اپنی بیعت کو اٹھا لیا، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تو جس طرح سے اعزاء و اقارب نے وہ عظیم و بلند و بالا جملات اپنی زبان پر لائے، یہ زہیر ابن قین جیسا صحابی آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا اگر ایک نہیں ہزار مرتبہ خداوند متعال مجھے زندگی دے، چاہتا ہوں کہ زندگی آپ پر لکھا ہوا کروں، حسین اور اس کے بچے بچائے میری جان چلی جائے۔ اس زہیر ابن قین کو کہ جسے مولا نے اپنے میمنے کا، جب صبح عاشور فوج کو ترتیب دیا تو میمنہ اور میسرہ قرار دیا، میمنے کا سردار بنایا، سپہ سالار بنایا امام نے، اس کے پیچھے ایک زن مومنہ کا کردار سن سکو گے؟ جو امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں نے تفصیلی آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا، امام سے ملنا نہیں چاہتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ اس جگہ پر نہیں ٹھہرے جہاں پر امام نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب امام کا الچی بلانے کے لیے آیا، دسترخوان پر تھا، امام کے الچی نے بلانے کے لیے کہ تمہیں مولا بلا رہے ہیں، یہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی مومنہ زوجہ کہنے لگی نواز رسول تجھے بلائے اور تو نہ جائے۔ بس ایک مومنہ کا کردار اپنے شوہر کو اتنا سعادت مند کر دیتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر تو راہ تعلیمات اہل بیت سے ہٹ جائے تو رزق حرام تیرے سبب سے تیرا شوہر گھر پہ لا رہا ہے۔ اعزان گرامی، یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے دلوں میں اس درد کو بیدار کریں جو اہل بیت چاہتے ہیں، دین کا درد، آخرت کا درد، اس دنیا کو آخرت کے لیے چاہیں، اپنے بچوں کو اپنے مولا و آقا کے لیے چاہیں۔ اس دنیا نے جیسے تیسے عزوان گرامی گزر جانا ہے، لیکن جب انسان اپنے مولا و آقا کے لیے دنیا کو چاہے گا تو عاشق موت ہو جائے گا، عاشق موت ہو جائے گا۔ آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے مولا پر سلام بھیجیں، کس طرح سے عشق موت کا لیے ہوئے تھے کربلا والے۔ آج چاہتا ہوں اس بیوی کے شکستہ دل کو سلام بھیجوں،
کہ جس نے باوجود بیوگی کے, باوجود اس کے کہ شوہر نہیں تھا, ان 10 سالوں میں اپنے بچے کو اس طرح سے پالا کہ اپنے وقت کے امام کا عاشق بنایا, دار آخرت کا عاشق بنایا, موت کا عاشق بنایا. وہ شکستہ دل بیوی کو وسیلہ قرار دیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں اس کی بچے کی مصیبت کو, ان کے حضور پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کی رضا بندی کا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بندی کا, پروردگار متعال کی محبوبیت اور خوشنودگی کو تقاضا کرتے ہیں. فرش عزا ہے, فرش یہ صفحہ عزا صفحہ شفا ہے, یہ نہ صرف انسان کے جسم کو شفا دیتی بلکہ انسان کی روح کو شفا دیتی. اتنے عظیم واسطوں کو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دیا جائے؟ نہ امیدوار نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا, ہمیشہ اس کے دلوں میں امید بھری ہوئی ہوتی, لیکن بہرحال اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تبدیل کرے. السلام علی الحسین هو علی حسین. اے گنہگار, نہیں معلوم یہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے. آج جو پروردگار متعال نے تجھے سعادت عطا کی ہے, سعادت سے بہرمند ہو جا. خداوند متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا, یہ چراغوں کا گل ہو جانا انسان کو ایک طاقت عطا کرتا ہے, اس اعتبار سے کہ انسان یہ احساس کر لے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, فقط اہل بیت علیہم السلام ہے, منتظر زمانے کا امام ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. وہ جو اپنے مولا و آقا پر, وہ جو اپنے جد امجد حسین پر آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تو صبح شام کربلا والوں پر گریا کرتا ہے, مولا یہ توفیق دے دے اپنے اعمال سے تجھے راضی کر سکے. السلام علی العترة الغریبہ, اے بے کس لاچار, اے بے آسرا اہل بیت عظمت و اطہار, آپ پر سلام, ان بیویوں پر سلام, بے کجا باؤڈ ہے سر پر چادر بھی نہیں ہے, بلوائے عام ہے, ایک طرف سے اپنے والی کا غم ہے, اپنے بچوں کا غم ہے, کتنی دل شکست یہ بیویاں, دل شکست بیویوں, گنہگاروں کا سلام, اب گنہگاروں کا سلام. اے حضرت ام فرما, اے حضرت ام فرما, ہم گنہگاروں کا سلام, خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے, ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے پال سکیں جس طرح سے آپ نے اپنے قاسم کو پالا. شب عاشور ہے, حسین ابن علی نے جب روزے عاشور کا تذکرہ کیا ایک مرتبہ, یہ 13 سالہ حسین ابن علی کا بھتیجا آگے بڑھ کر کہتا ہے, چچا کل کے مرنے والوں میں آیا میرا نام ہے یا نہیں؟ حسین نے پوچھا, بیٹا بتا تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ فرمایا احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی محسوس ہوتی ہے مجھے. حسین نے کہا, بیٹا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے. بس چند ایک جملے آپ کی زحمتوں کو تمام, انشاءاللہ آپ نے آنسوؤں سے اپنے آنکھوں کو وضو دے دیا ہوگا انشاءاللہ. روز عاشور آتا ہے, یہ بھتیجا 13 سال کا سن ہے, کتنا ہوتا ہے 13 سال کا بچہ؟ اپنے چچا کے رن میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں, قاسم کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے.
ایک موقع ایسا آیا کہ چچا سے رن میں جانے کی اجازت طلب کی, حسین نے اپنے گلے سے لگایا, اور روایت یہ کہتی ہے جعلا یبکیان, چچا اور بھتیجے اتنے روئے اتنا گریا کیا کہ رش کھا گئے. جب نہیں حسین فرماتے ہوئے خاصے تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے, میں تجھے کیسے رن میں جانے کی اجازت دوں. خداوند مطالعہ آپ کو کربلا معلا کی زیارت نصیب کریں. ایک جملہ ہے جو بارہا آپ نے دیکھا ہوگا اجزان گرامی, یہ وہ مرثیہ ہے جو مدینہ میں حسن ابن علی نے پڑھا ہے, جب بھائی کے اس دنیا سے جاتے ہوئے مرحلہ شہادت پر حسین نے گریہ کیا, اس موقع پر حسن نے فرمایا بھیا حسین لا یومک یومک یا ابا عبد اللہ, تو میری غربت پہ رو رہا ہے میرے بھائی حسین, کوئی دن بھی روز عاشور کی مانند نہیں ہے, کوئی غریب بھی میرے بھیا حسین. 30,000 مسلمان نام لے وہ نواز رسول کے لا یوم کے یوم کے یا ابا عبد اللہ, حسن کی نشانی ایک مرتبہ اجازت طلب کر رہی ہے, حسین ہے کہ اجازت نہیں دیتے ہیں. قاسم نے عزیزوں کس طرح سے اجازت لی, مقاتل یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اپنے چچا کے ہاتھوں کے اپنے چچا کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیا, کس قدر سخت ہے بیٹا قاسم کہ تو چچا کو بلاتا رہا. چچا نے عجب نہیں قاسم کی آواز آتی ہو, چچا میری مدد کو پہنچو, چچا میری مدد کو پہنچو, حسین مدد کو نہ پہنچ سکے, بیٹا تو مجھے بلاتا رہا میں تیری مدد کو نہ آ سکا. اس وقت پہنچا کہ جب تیری روح قبض ہوئی تیری سے برباد کر گئی, لاش قاسم کو لیے مقتل کی طرف روانہ ہے, آنکھوں سے آنسو بہنے جب نہیں جنت البقیع کا رخ کیا, بھیا حسن تیرے قاسم نے وفا کی, ارے تو نے کلیجے کے ٹکڑے دیے تیرے قاسم کے جسم ٹکڑے ٹکڑے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما, بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو زندگی کے ایام باقی رہ گئے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کے,
کچھ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آستہ محمد و آل محمد کا یہ سارے مومنین اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں، ہر وہ حاجت کے جس کا پورا ہونا تیری بارگاہ میں مصلحت رکھتا ہے، ہماری دنیا و آخرت کے لیے خیر ہے، جلد جلد قبول و مقبول فرما۔ جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے پروردگار، صاحبان ولد کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آستہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایزان گرامی، مجھ سے تقاضا کیا گیا ہے، ایک مومن کہ جو سیلاب زدگان میں سے ہیں اور ابھی یہاں پر کراچی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پرنٹنگ کا کاروبار انہوں نے شروع کیا ہے، تمام صاحبان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اگر اس اعتبار سے احساس کریں کہ کسی بھی اعتبار سے کاروباری لحاظ سے اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں۔ ان کے لیے اور دیگر تمام مومنین کے لیے پروردگار مطال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جو بھی رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں طیب پاک و پاکیزہ رزق عطا فرما۔ تو جب آپ کا محمد و آل محمد کا یہ رزق معنوی جو در اہل بیت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اسے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ہر روز حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تو جب آپ کا محمد و آل محمد کا جو مریض ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ الخصوص جنہوں نے اجتماع سے دعا کے لیے کہا ہے، جو واسطہ محمد وال محمد کا جلد جلد شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب کرنا۔ ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہے، پروردگار ان امراض روحانی کو تشخیص دینے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی، اپنے روح کو سالم اور سلامت رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرنا۔ جو واسطہ محمد وال محمد کے یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، یہ مراجع اعظم، رہبران اعظم، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم کرنا۔ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ جو واسطہ محمد وال محمد کا اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں انہیں معرفت کے ساتھ حسین کی عزاداری بجا لانے کی، حسین ابن علی کی زیارت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان بم کا گہوارہ قرار دے۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ملک میں جو ہم پر رحم نہیں کرتا ہے اسے ہم پر مسلط نہ فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتظر کی جو واقعی ذمہ داری ہے، حالت انتظار میں اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، اپنے انفرادی اور اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، اپنی اولاد کی اسی طریقے سے تربیت کرنے کی، اس معاشرے کو اسی طرح سے ظلم و ستم سے پاک کرنے میں اپنے مولا و آقا کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پاک فطرت انسان مسلمان ہے در اقرار کا چاہنے والا، دنیا میں جہاں کہیں آباد ہے، دشمن سے برسر پیکار ہے، انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی اور نصرت و کامرانی عطا فرما۔ ہمیں بھی ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے۔ حاضرین مجلس کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، نیکوکار جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، مراجع کرام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اہل بیت کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے، عزاداری کرتے ہوئے، زیارت کرتے ہوئے اس دنیا سے درجہ شہادت پر فائز ہونے والوں کے لیے، للخص جناب مرحوم حسین جمانی، مرحوم محمد جمانی، مرحوم شبیر علی اکبر علی، مرحوم علی محمد قاسم علی، مرحومہ معصومہ جمانی اور دیگر تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔